کیا عرب، کیا عجم، کیا گورا، کیا کالا، کیا امیر، کیا غریب، کیا اپنا، کیا پرایا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہوئے آپ کی نقالی میں لگ گیا، آپ کی تابعداری میں لگ گیا، آپ کی غلامیت کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا، یقیناً اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتے وقت، جب آپ مدینہ طیبہ کی سرحدی علاقے پر پہنچے جہاں سے مسافروں کو خدا حافظ کہا جاتا تھا، الوداع کیا جاتا تھا، تو آپ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے پیدل چل رہے ہیں، اور حضرت معاذ کو حکم ہے کہ وہ اپنی سواری پر بیٹھے رہیں۔ گھوڑے پر سوار ہیں، پیدل آہستہ آہستہ چلتے جا رہے ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اسی دوران نصیحتیں فرماتے جا رہے ہیں، اور یمن کے اندر جا کر اسلام کے احکام کو کس طرح سے نافذ فرمانا ہے ساری رہنمائیاں فرما رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں۔ آخر موقع پر پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، شاید کہ جب تم اگلے سال پلٹ کر واپس مدینہ منورہ آؤ گے تو شاید کہ تمہارا گزر میرے بجائے میری قبر پر ہوگا۔ یہ خبر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پر بجلی بن کر گری کہ آپ صبر نہ کر سکے، اور ٹپ ٹپ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ یہ تو آج میرے محبوب سے الوداعی ملاقات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہوئے، افسردہ ہوئے، اور اداسی کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوئے۔ آپ نے بھی اپنا رخ انور مدینہ طیبہ کی طرف کیا، اور ایک سرد آہ بھر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، یاد رکھو کہ یہ جسمانی قربتیں اور دوریاں یہ تو آنی اور فانی ہیں، لیکن آپ نے جو تاریخی جملے ارشاد فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ معاذ، یاد رکھو کہ مجھ سے نزدیک میرا ہر وہ امتی ہے جو پرہیزگار ہے، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو۔ تقوی کی صفت، پرہیزگاری کی صفت سے جو بھی آراستہ ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا کر گناہوں سے بچا لیا، پرہیزگاری کی زندگی گزار رہا ہے، فرمایا کہ یہ میرا نزدیک ہے، میرا قریب ہے، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو۔ بہت بڑی خوشخبری اس جملے میں ارشاد فرما دی گئی کہ جب امتی اس دور کا ہو، بعد کے زمانے کا ہو، جس دور کا، جس علاقے کا، جس زمانے کا ہو، جب وہ پرہیزگار ہوگا، تقوی کی صفت سے آراستہ ہوگا۔ تقوی کا آسان لفظوں میں ترجمہ ہے مولا یراک حیثما امرک ولا یراک حیثما نہاک۔ آپ کا پروردگار ہمیشہ آپ کو اس حالت میں دیکھے جس کا اس نے آپ کو حکم دیا ہے، کبھی بھی وہ آپ کو ایسی حالت میں نہ دیکھے کہ جس سے اس نے آپ کو منع کیا ہے۔ بندے کی زندگی کا ہر نقل و حرکت، ہر قول و فعل وہی ہو جس کا اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا ہے، اور ہر اس کام سے بچنے والا ہو جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ تقوی کی صفت اپنانا بہت آسان ہے، عزم ہونا چاہیے، ہمت اور ارادہ ہونا چاہیے، نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو جائے، گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ فرمایا کہ یہی میرے نزدیک ہے۔ من کانو، جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، بندے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے، تعلق ملتا ہے۔ آپ نے اپنی امت کے ساتھ جو تعلق نبھایا ہے، جو محبت، جو شفقت، جو اپنائیت آپ نے اپنی امت کے ساتھ کر کے دکھائی ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا اظہار فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً خود تمہاری ذات میں سے سب سے مقدس، سب سے معزز، سب سے اشرف، بہت ہی برگزیدہ ہستی تمہارے درمیان پیغمبر بن کر آئی ہیں۔ عزیز علیکم، جو تم میں بہت ہی زیادہ معزز اور محترم ہیں۔ حریص علیکم، تم پر حد سے زیادہ حریص ہیں کہ تمہیں گناہوں سے بچائیں، برائیوں سے بچائیں، جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور آگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے اوپر بہت زیادہ مہربان اور مشفق، نرم دل، کہ ہر لمحے ہر آن آپ کو اپنی امت کی فکر دامنگیر رہا کرتی تھی۔ امت کو آپ نے وہ رتبہ اور مقام دلایا کہ اس مقام تک پہنچا دیا کہ نہ وہاں گورا دیکھا گیا، نہ کالا، نہ عرب، نہ عجم، نہ دیس نہ پردیس۔ کس مقام تک پہنچایا کہ دنیا کے اندر بھی عزتیں ملی اور اخروی لحاظ سے بھی اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمائے۔ سب سے بڑی مثال تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حبشی النسل ہیں، سیاہ فام ہیں، پیشے کے لحاظ سے غلام ہیں، معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، لیکن جب اسلام قبول فرما لیتے ہیں تو سید المؤذنین بن جاتے ہیں کہ مؤذنوں کے سردار ہیں۔ اسلام سے پہلے کی حالت کہ معاشرے میں کوئی پرسان حال نہیں، اسلام لانے کے بعد وہی سیاہ فام ہستی مسجد نبوی کے مؤذن کہلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اعزاز پاتے ہیں کہ قیامت کے دن سید المؤذنین ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بلال سیدنا، بلال تو ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ جب اسلام قبول فرما لیا، اسلام لے آئے، وفاداری کے ثبوت دیے، تو اب اللہ تعالیٰ کی ہاں رنگ روپ نہیں دیکھا جا رہا، معاشرے کے اندر ان کا گرا ہوا مقام نہیں دیکھا جا رہا، اللہ تعالیٰ کی ہاں تو صاف شفاف ہیرے کی طرح چمکتا دمکتا دل دیکھا جا رہا ہے، کہ جس دل سے انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، ظلم کی چکی میں پیس کر لہو لہان کر دیے گئے، سرزمین عرب کی پتھریلی سنگریزوں کے اوپر تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ننگے بدن ان کو لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کمر لہو لہان ہو جاتی، خون بہتا، تب بھی زبان پر ہوتا احد احد احد، معبود برحق ایک ہی ہے، معبود برحق ایک ہی ہے۔ جب وفاداری کا ثبوت دیا تو پھر پلٹ کر بھی وفائیں ملی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے خادم خاص رہے۔ شب معراج میں جب آپ گئے، واپس تشریف لائے، پوچھا، بلال ایسا کون سا خاص عمل کرتے ہو کہ جنت میں تمہاری قدموں کی آہٹ میں نے اپنے آگے آگے محسوس کی ہے؟ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، کوئی خاص عمل تو مجھے یاد نہیں، اتنا ضرور ہے کہ جب کبھی میرا وضو ٹوٹتا ہے دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو وضو کر کے دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ وہ غلام جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، آج اللہ پاک معراج میں ان کا رتبہ اور مقام دکھا رہے ہیں کہ آقا کے ساتھ ساتھ غلام کی آہٹ بھی سنائی جا رہی ہے۔ اور پھر جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صبح چاشت کے وقت دنیا سے رخصت ہوئے، ظہر کی اذان کا وقت آیا، حضرت بلال حبشی حسب معمول اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو رو رو کے حالت بری ہو گئی کہ اب سے پہلے جو اذانیں دیتا تھا، میری اذان کی پکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں تک پہنچتی تھی، آج میں اذان تو دے رہا ہوں، گواہی تو دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ دنیا سے پردہ فرما چکے۔ رو رو کے بے ہوش ہو کے گر پڑے، اذان پوری نہ کر سکے، اور اسی دن قسم اٹھا لی کہ اب میں آئندہ کبھی اذان نہیں دوں گا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت دے کر رخصت ہوئے کہ میرا اب یہاں مدینے میں دل نہیں لگتا، مدینہ منورہ میرے لیے سناٹے والا ہو گیا، وہ در و دیوار، وہ ممبر اور محراب، وہ مسجد نبوی کی ساری رونقیں، وہ منور حجرے کے اندر ہمیشہ کے لیے پردہ پوش ہو چکی ہیں، لہٰذا اب مدینہ منورہ کی گلی کوچے مجھے کاٹنے کو دوڑتے ہیں، اجازت دیجئے میں سرزمین شام جا کے راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کا جام پی جاؤں گا۔ اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہی مہینے گزرے تھے، روایت میں آتا ہے 6 مہینے کا عرصہ گزرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ھذہ الجفوۃ یا بلال، ارے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، اما تزورنا، ہم سے ملنے کے لیے نہیں آتے؟ آپ دنیا سے گزر چکے ہیں، حضرت بلال حبشی دنیا میں موجود ہیں، لیکن خواب کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے، ایک سچے عاشق کو، سچے فدائی کو، سچے محبت کرنے والے کو، کہ جب سے مدینہ چھوڑ کر گئے واپس پلٹ کر آتے ہی نہیں، اما تزورنا، کیا ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آتے؟ صبح ہوئی، روتے ہوئے جاگے اور اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر فوراً رخت سفر باندھا، مدینہ طیبہ کی طرف دوڑ لیے. سفر طے کرتے 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 مدینہ طیبہ جب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے پر حاضر ہو کر آپ کی قبر اثر پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، غلام حاضر ہو چکا ہے. آپ نے یاد فرمایا، غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ وہ محبت ہے کہ جانے کے بعد بھی روحانی رشتے برقرار رہا کرتے ہیں، روحانی تعلق باقی رہا کرتے ہیں. صحابہ اکرام خوش ہوئے کہ چلو، ایک مدت کے بعد بلال حبشی واپس تشریف لائے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ آج اذان آپ دے دیں، انکار فرمایا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، انکار فرمایا. صحابہ فرمائش کرتے کہ فرمایا کہ میں نے قسم کھا لی اذان نہیں دوں گا. حضرت حسنین تشریف لائے، حضرت حسن حضرت حسین. صحابہ نے فرمایا کہ آپ دونوں خواہش ظاہر کریں، فرمائش کریں، آپ کی فرمائش کو یہ رد نہ کر سکیں گے. حضرت حسنین اس وقت 7-8 سال کی عمر کے چھوٹے چھوٹے معصوم پھول جیسے بچے تھے، آئے کہا کہ آج آپ اذان دیں. فرمایا کہ اگرچہ میں نے قسم کھائی تھی لیکن میں آپ لوگوں کی فرمائش کو نہیں ٹھکرا سکتا. اذان کا وقت آیا، مسجد نبوی کے متصل ایک انصاری کا مکان تھا جس مکان پر چڑھ کر آپ اذان دیا کرتے تھے. حسب سابق اسی مکان پر چڑھ کر اذان دینا شروع کی. عشق و محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت بلال حبشی کی ایک مدت کے بعد اذان دوبارہ مدینہ طیبہ کی گلی کوچوں میں گونجی، صحابہ اکرام کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوا اور ایک شور اور ایک کہرام برپا ہوا اور بے ساختہ لوگ پوچھنے لگے، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے؟ کہ آج بلال کی اذان نے وہ ماضی کا پورا نقشے کی یاد تازہ کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر کے ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ تک جب پہنچے، پورے مدینہ طیبہ کی گلی کوچیوں کے اندر ایک زلزلہ برپا ہوا اور سارے کے سارے مرد اور عورتیں، یہاں تک کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو عورتیں تک بھی اپنی چادروں کو گھسیٹتی ہوئی مدینہ کی طرف مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑی. اور ایسی ایک ہلچل برپا ہوئی کہ آج وہی ماضی کی یاد تازہ ہو گئی کہ حضرت بلال حبشی کی اذان جب کانوں میں پڑی تو ایک رونے کی اور فریاد کی اور چیخ و پکار کی صدائیں مسجد نبوی کے اطراف میں گونج رہی تھی. اور حضرت بلال حبشی وہی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچ کر رو رو کے حالت آپ کی بری ہوئی، آخرکار اذان پوری نہ کر سکے. دوسرے صحابی نے پھر اذان کو پورا فرمایا. یہ وہ دلی محبت، دلی تعلق، دلی عشق ہے کہ جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یاد فرما رہے ہیں، اما تزورنا یا بلال، ما ھذا الجفا، یہ کیسی بے وفائی ہے کہ جب سے گئے ہو پلٹ کر نہ آئے، ہم سے ملاقات کو نہ آؤ گے. وہ غلام جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا، آج ان کو محبوب کبریا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ملاقات کے لیے خواب میں دیدار فرما کر ان کو اپنی طرف آنے کا پیغام دے رہے ہیں. جب اسلام کو قبول کر لیا جاتا ہے، اسلام کے احکامات کے اوپر دل و جان سے عمل کیا جاتا ہے، مرتبہ اور مقام بندے بہت بلند و بالا پا جاتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب سنا چرچا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آخری زمانے کے نبی ہیں، تو اپنے بھائی کو بھیجا، دور ان کا قبیلہ تھا، بھائی کو بھیجا کہ جاؤ صورتحال کا جائزہ لے کر آؤ. بھائی واپس آئے، بتایا کہ وہ سچے معلوم ہوتے ہیں، باتیں اچھی بتاتے ہیں. کہا کہ تمہارے جواب سے مجھے تشفی نہ ہوئی، میں خود جا کر جائزہ لے کر آتا ہوں. خود چلے مکہ مکرمہ پہنچے، حرم محترم میں آ گئے. اجنبی اور پردیسی ہیں، جانتے نہیں کہ وہ شخصیت کون سی ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان ہیں. حرم محترم میں موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک اجنبی شخص یہاں موجود ہے. شام کا وقت ہوا، کہا کہ شاید آپ کوئی مہمان ہیں، پردیسی ہیں، اگر آپ کو قیام اور طعام کی ضرورت ہو میرے ساتھ چلیں. اپنے ساتھ رات کو لے گئے، قیام اور طعام کا انتظام کروایا، لیکن خاموش رہے، کچھ نہ پوچھا کیوں آئے. دوسرا دن، تیسرا دن، روزانہ جب شام ہو جاتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ لے جاتے. آخرکار 2-3 دن کے بعد پوچھا کہ آپ جس سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ آپ کو ملا؟ کہا کہ نہیں، ابھی تک نہیں. تو کہا کہ آپ کس مقصد کے تحت آئے ہیں، کیا مراد ہے آپ کی؟ تو کہا کہ اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو میں اپنی مراد ظاہر کروں. کہا کہ ضرور. بتایا کہ میں نے اس طرح سنا ہے کہ اس علاقے میں مکہ مکرمہ میں ایک شخصیت ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ آخری زمانے کے نبی ہیں, ان کی جستجو میں آیا ہوں. کہا کہ آپ بالکل صحیح درست مقام پر پہنچے ہیں, میں انہیں جانتا ہوں, تعارف کرایا اپنا, اور کہا کہ میں آپ کو ان کے پاس لیے چلتا ہوں, اور اگر راستے میں کوئی خطرہ مجھے محسوس ہوا تو میں جوتا کی تسمہ صحیح کرنے کے بہانے اپنا جوتا صحیح کرنے بیٹھ جاؤں گا, آپ سیدھے نکل جانا اور یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ آپ میرے ساتھ ہیں, ورنہ آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ ہو سکتا ہے. چلتے رہے, دونوں آگے پیچھے چلے چلے چلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جا پہنچایا, حاضر خدمت ہوئے, ذرا ہی دیر میں اسلام قبول فرما لیا, اور کہا کہ یا رسول اللہ اتنا پیارا مذہب جو آپ پیش فرما رہے ہیں, پورا تعارف اسلام حاصل کر کے اسلام قبول کیا. اور کہا کہ میں تو جا کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا, جب حالات سازگار ہوں گے اس وقت اس کا اعلان کرنا. فرمایا کہ نہیں, میں تو جا کر اعلان ابھی اعلان کر دوں گا حرم کے اندر, جب ایمان لائے ہوں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کروں گا. وہاں سے نکلے, حرم محترم میں پہنچ کر بمانگے دہل عل الاعلان خوب پکار کر اظہار کر دیا اپنے ایمان کا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کھلے عام ایمان کا اظہار کرنا تھا کہ ہر طرف سے مشرکین مکہ ان پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر لہو لہان کر دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مشرب اسلام نہ ہوئے تھے, اور آپ کے دوسرے چچا, یہ حضرات بیچ میں آئے, کہا کہ اس کو تم زخمی کر رہے ہو, لہو لہان کر رہے ہو, معلوم نہیں ہے کہ یہ سرزمین شام اور مکہ کے درمیان کے علاقے میں ان کا قبیلہ ہے, اگر ان کو تم نے جان سے مار دیا تو ہمارے تجارتی قافلے پھر غیر محفوظ ہو جائیں گے. ان کی جان بچائی, اگلے دن پھر اسی طرح اظہار کیا, پھر حملہ ہوا, پھر ان کی جان بچائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہی فرمایا کہ ابھی فی الحال حکمت اور مصلحت کے تحت اس کو مخفی رکھو. غرض یہ کہ پھر یہاں سے اسلام کی نعمت لے کر اپنے قبیلے میں پہنچے, قبیلے کے بڑے اور سردار تھے, جا کر اپنے پورے قبیلے کو دعوت دی, آدھا قبیلہ فوراً مشرب بے اسلام ہو گیا. کس خلوص اور کس جذبے کے ساتھ وہ حضرات ایمان لاتے تھے, اور کس درد دل کے ساتھ اپنی قوم تک حق کا پیغام پہنچاتے تھے کہ ایک ہی پیغام میں آدھا قبیلہ مشرب بے اسلام ہوا. اور پھر دوسرے قبیلے نے وعدہ کیا کہ جب ہم ان کو دیکھیں گے پھر اس وقت ہم اسلام لائیں گے. وہ پھر ہجرت کے بعد آدھا قبیلہ پھر وہ بھی مشرب اسلام ہوا, پورے قبیلے کا اسلام, اس کا تمغہ آپ کے سرانے جاتا ہے. غرض یہ کہ یہی وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لے آئے, ایک طرف یہ حالت ہوئی ہے کہ مشرکین مکہ ٹوٹ پڑے, ظلم و ستم ہو رہے ہیں, دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ رتبہ اور مقام ملا ہے کہ اسلام کے لیے قربانی دی. ایک دن جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے, اور سامنے تھے حضرت ابو ذر غفاری آ رہے تھے, عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہی ابو ذر غفاری ہیں؟ کہا جی ہاں. آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ مدینہ طیبہ کے لوگ ان کو جتنا نہیں جانتے اس سے زیادہ آسمان کے فرشتے ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں. کہا کہ عجیب, آخر کیا وجہ ہے؟ کہا کہ دو چیزیں ہیں, دو خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ان کے اندر بہت زیادہ پسند ہیں. ایک تو یہ کہ سورہ اخلاص سے ان کو عشق کے درجے میں محبت ہے, جس میں توحید کا مضمون ہے, اس سے یہ عشق کے درجے میں محبت رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے محبت رکھتے ہیں, آسمانوں میں ان کے چرچے کیے ہیں. اور دوسرے یہ کہ یہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں, سب سے ہلکا اور حقیر سمجھتے ہیں, اس کی برکت سے اللہ پاک نے آسمانوں میں ان کے چرچے کرا دیے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے, مٹاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں, زمین تو زمین, آسمانوں پہ ان کے چرچے کراتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی برکت تھی کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, مشرب بے اسلام ہوئے, اور پھر آپ کی غلامیت کے جو نقشے تھے ان نقشوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈال کر آگے چلے. اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمائے. حضرت زاہر ابن حرام جو ایک دیہاتی صحابی ہیں لیکن اسلام کا تاج اپنے سر پر سجائے ہوئے ہیں, دیہات سے جب کبھی کوئی ترکاری کوئی سبزی بھاجی لاتے, اپنا کپڑا بچھا کر بیچتے, ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے آئے, آغوش میں لے کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے, تو پہلے تو سمجھے نہیں کہ کون ہے, لیکن جب خوشبو محسوس ہوئی اور نرم ملائم ہاتھ محسوس ہوئے, سمجھ گئے کہ یہ مذاق کرنے والی ہستی میری محبوب ہستی ہیں. اپنے جسم کو حضور کے جسم سے اور زیادہ ملنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ محبت ازراہ مذاق ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھ سے اس غلام کو خریدے؟ تو حضرت ظاہر کالے کلوٹے تھے, دیہاتی تھے, سیدھے سادے تھے, فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ جیسے کو جو خریدے گا بڑا گھاٹے کا سودا کرے گا, میری کیا قیمت کیا اہمیت, مجھے جو خریدے گا وہ کسی گھٹیا غلام کو خریدنے والا ہوگا. فرمایا کہ ظاہر یہ مت سمجھو کہ تم گھٹیا ہو, عند اللہ تمہاری قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے, تم اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہو. ہیں غلام کالے کلوٹے ہیں اور ایک انداز میں بالکل دیہاتی, لیکن اسلام سے آراستہ ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں بسائے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ہلکا نہ جانو, اللہ کے یہاں تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے. تو بات یہی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر کھجورے توڑنے کے لیے خوشے کو اتارنے کے لیے درخت پر چڑھایا تو آپ نے اپنے تہبند کو کس کر سمیٹ لیا تو پنڈلیاں ننگی ہو گئیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود دبلے پتلے اور پتلے بدن کے نحیف تھے, تو جب وہ پھرتی کے ساتھ کھجور کے تنے پر چڑھے تو نیچے موجود جو صحابہ تھے بے ساختہ ان کی ہنسی چھوٹ گئی کہ دبلی پتلی پنڈلیوں کے ساتھ پھر پھر کر کے درخت کے اوپر چڑھ گئے. تو صحابہ کو جو ہنستے ہوئے دیکھا فرمایا کہ تم عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر تعجب مت کرو, قیامت کے دن جب عبداللہ ابن مسعود آئے گا ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کی پتلی پتلی ٹانگیں اللہ کی ہاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی اور بھاری بھرکم ہوں گی. یہ صحابہ کے وہ رتبے اور مقام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی برکت سے اور آپ نے اپنی امت کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے پیغام دیے ہیں, جو حقوق ان کے اوپر لاگو کیے ہیں, اور وہ صحابہ کامل مکمل ان چیزوں پر پورے اترے تو اللہ کے ہاں وہ مقام پائے ہیں. حضرت جلیبیب معاشرے کے اندر جن کا کوئی مقام نہیں تھا, غریب انسان تھے اور بالکل ایسے سیدھے سادے کہ شادی کے قابل ہونے کے باوجود کوئی لڑکی دینے پر آمادہ نہیں تھا, نصیب چمک نہ تھا. ایک دن گزرے پاس سے فرمایا الا تتزوج یا جلیبیب, ارے جلیبیب شادی نہیں کرتے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھ جیسے سے کون شادی کرے گا, نہ مال ہے نہ جمال ہے, نہ کوئی ہنر ہے نہ کوئی کمال ہے, نہ میرا کوئی بڑا خاندان, نہ معاشرے میں کوئی رتبہ اور مقام, مجھ سے کون شادی کرے گا؟ دوسرا پھر ایسا موقع آیا, آپ نے پھر چھیڑا, فرمایا الا تتزوج یا جلیبیب, ارے جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ یہ پورا قصہ مسلم شریف میں موجود ہے. پھر وہی کہا کہ یا رسول اللہ نہ تو میرے پاس مال ہے نہ جمال ہے نہ کوئی سلطان ہے, مطلب یہ کہ نہ کوئی ہنر ہے نہ کوئی کمال, مجھے کون لڑکی دے گا؟ تیسرا کہ پھر یہی موقع آیا, آپ نے سوال فرمایا, پھر یہی اظہار کیا, فرمایا کہ اچھا شادی کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو, مدینہ منورہ کے انصار میں سے فلاں گھرانے میں جاؤ اور ان کو پیغام دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی کی شادی مجھ سے کر دیں. خوشی خوشی اس گھرانے تک جا پہنچے, دستک دی, اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا جلیبیب. کہا کون جلیبیب؟ جلیبیب کو تو ہم نہیں جانتے, نہ ہمارا کوئی جان پہچان والا جلیبیب نام کا, کون جلیبیب ہمارے گھر پہ آئے؟ باہر نکلے صاحب خانہ مدینہ منورہ کے انصار صحابی, تو تعارف کرایا کہ میں جلیبیب ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یبلغکم السلام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام کہلوایا ہے. سنتے ہی فرط مسرت سے جھوم اٹھے, زہے نصیب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھرانے کو سلام پہنچوایا اور پھر ساتھ میں پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زوجو ابنتکم, زوجونی ابنتکم, آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کر دو. یہ سنا تو ہل گئے, کہا کہ رکو میں مشورہ کرتا ہوں. اندر تشریف لے گئے, اہلیہ محترمہ سے مشاورت کی, کہا کہ حضور کا پیغام آیا ہے, سلام آیا ہے, اور حضور کا ایلچی دروازے پر کھڑا ہے جو دیہاتی قسم کا سیدھا سادہ میلا کچیلا بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے اور رنگ روپ کا بھی کوئی خاص نہیں, لیکن جلیبیب نام بتا رہا ہے اور کہہ رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام کہلوایا ہے اور پیغام دیا ہے کہ اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کر دیں. اہلیہ محترمہ ناراض ہوئی, کہا کہ ایسے کیسے ہم منہ اٹھا کے شادی کرتے ہیں اپنی بچی کی, تو مجھے تو مناسب نہیں لگتا کہ ہم شادی کریں. دونوں میاں بیوی میں بات چیت ہونے لگی, صاحبزادی بھی نیک سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار وہ بھی یہ بات سن رہی تھی. تو جب اہلیہ محترمہ نے منع کر دیا کہ ہم ایسے تو شادی نہیں کریں گے, تو تو اس صاحبزادی نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ لوگ مسترد کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ حضور کے پیغام کو مسترد کیا جائے اور اس میں ہمارے لیے خیر ہو. ہماری خیر اسی میں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا مجھے بسر و چشم تسلیم ہے، میری شادی انہی کے ساتھ کر دی جائے جن کے لیے حضور نے پیغام بھیجا، آپ کے پیغام میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوگی. اور اس بچی نے تلاوت کی آیت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جب کوئی فیصلہ فرما لیں پھر مومن یہ نشان نہیں رکھتے کہ وہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے اندر کوئی اپنی رائے کو جاری کریں. کہا کہ میری شادی انہی سے کر دیں جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، جب حضور کا پیغام ہے حضور مجھے ضائع ہونے نہیں دیں گے. یہ بات سن کر اس نوجوان بچی کے والد ماجد انصاری صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جلیبیب نام کا آپ کا پیغام لینے والا ہمارے گھر پر آیا، سلام کا پیغام دیا اور آپ کی طرف سے پیغام پہنچایا، تو ہم تو ذرا شش و پنج میں تھے لیکن بچی نے یہ بات، یہ پیغام آپ کے جواب میں بھجوایا ہے کہ میں راضی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے اس بچی کی محبت پر اور اس کے اس قدردانی پر. آپ نے برجستہ فوراً دعا دی، اللہم صب الخیر علیہا صباً ولا تجعل عیشہا کدن. اے اللہ، اس بچی نے میری بات کی لاج رکھی، اب آپ اس بچی کے اوپر خیر اور برکتوں اور خوشحالیوں کے دروازے کھول دیجئے اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی نہ خوشگواری نہ آنے دیجئے. وہ سیدھے سادھے جلیبیب جو فرما رہے ہیں اپنی زبان سے، میرا کون، نہ میرا خاندان، نہ مال، نہ جمال، نہ کمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نوجوان کا نکاح اس نوجوان بچی کے ساتھ کر دیا. مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جو بالکل سادگی کے ساتھ اس کی بنیاد پڑی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جو اپنے آپ کو حضور کے فرمان پر قربان کر کے جلیبیب کی بیوی بن کر آئی تھی، وکانت من اکثر انصار، انصار مدینہ میں سے سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ خرچیلا گھرانہ بن گیا، خوب مال لٹانے والی، خوب خرچی اور خوب وافر مقدار میں نعمتوں سے مالا مال. اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع داری میں برکتیں بھی عطا فرمائی، خوشحالیاں بھی عطا فرمائی، سخاوت کے خوب موقع عطا فرمائے. اور پھر جلیبیب کے نصیب کہ انتہا کہاں پر ہوئی، غزوات ہوا کرتے تھے، صحابہ آپ کے شانہ بشانہ چلتے تھے اور جام شہادت کے نذرانے دیا کرتے تھے. غزوات میں سے غزوہ تھا، جب غزوے میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ساتھیوں کو تلاش کرو، کون کون ہمارا ساتھی ہم سے گم ہوا. صحابہ نے تلاش کی، مختلف مختلف نام آتے گئے، پھر آپ نے سوال کیا، پھر تلاش کی، پھر مختلف نام آئے. تیسرا کہ آپ نے فرمایا میں تو اپنے ساتھی جلیبیب کو گم پاتا ہوں، اسے بھی تلاش کرو، وہ دکھائی نہیں دے رہا ہمارے زندہ ساتھیوں میں. دیکھا تو حضرت جلیبیب کو جب تلاش کیا تو وہ بھی کفار کی لاشوں کے درمیان، سات لاشوں کے بیچ میں گرے شہید تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر جب پہنچے جلیبیب چاروں خانے چت جام شہادت نوش کیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور سات کفار کی لاشیں اطراف میں پڑی ہیں. آپ نے فرمایا کہ قتلوا قتل سبعا، اس جلیبیب نے سات کفار کو جہنم رسید کر کے، ثم قتلوا، اس کے بعد کفار نے پھر جلیبیب کو بھی شہید کر دیا. اور پھر جو اعزاز ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں جلیبیب کو اٹھا لیا، دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر جس طرح بچے کو انسان دونوں باہوں میں اٹھا لیتا ہے، ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے، اس طرح اٹھایا اور فرمایا کہ ہذا منی وانا منہ، یہ میرا اور میں اس کا. اس وقت حضرت جلیبیب کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کے علاوہ اور آپ کے مبارک ہاتھوں کے علاوہ انہیں اور کوئی سہارا میسر نہیں تھا، اور مبارک زبان سے ارشاد ہو رہا ہے ہذا منی وانا منہ، یہ میرا اور میں اس کا. شہداء کے لیے جب قبریں کھودی گئیں تو بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کر ان کو قبر میں اتارا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کی محبتیں ہیں کہ جب بندوں نے وفا کا ثبوت دیا، امتیوں نے وفا کا ثبوت دیا، تو پھر آقا نے بھی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ محبت کے ایسے ہی معاملات فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حقیقی محبت، سچا عشق اور واقعتاً جو پیار ہونا چاہیے وہ نصیب فرمائے. جس زمانے میں، جس دور میں انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے اتباع سنت کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لے گا، یقیناً وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے. دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، سال کا آغاز تھا، طلبہ نئے نئے آتے ہیں، آتے رہتے ہیں، تو بعض طلبہ کو ابھی داخلہ تو مل چکا تھا لیکن ہاسٹل کے اندر دارالاقامہ میں رہائش نہ ملی تھی، تو دوسرے علاقے کا آیا ہوا ایک پردیسی طالب علم جس کو داخلہ تو مل گیا لیکن ابھی قیام اور طعام کا انتظام نہ ہوا تھا. رات عشاء کے بعد جب رات شروع ہو چکی تھی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ آرام فرما رہے ہیں، سو چکے ہیں. رات کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ حسین احمد تم تو رات کو کھانا کھا کے آرام سے سکون سے سو گئے اور میرا مہمان مسجد کے صحن میں بھوکا سو رہا ہے. یہ اتنی صدیوں کے بعد ایک طالب علم جو علم دین حاصل کرنے کے لیے، قال اللہ قال رسول سیکھنے کے لیے آیا ہے، ابھی قیام اور طعام کا انتظام نہیں ہوا اور کسی سے اس نے اپنی خواہش اور اپنی بے بسی کا اظہار بھی نہ کیا، فاقے سے بھوکا ہی سو گیا، خواب میں زیارت ہو رہی ہے کہ تم تو کھانا کھا کر پیٹ بھر کے سو رہے ہو اور میرا مہمان مسجد کے صحن میں بھوکا سو رہا ہے. بے چین ہو کر اٹھے، فوراً دوڑتے ہوئے آئے، تلاش کیا اور اس مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور اس کی عزت افزائی فرمائی، کھانے کا انتظام فرمایا، فرمایا کہ جب تک تم یہاں مدرسے میں مقیم رہو گے تمہارے قیام اور طعام کا انتظام میرے ذمے ہے. بندہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد پھر تنہ تنہ سے سامنے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقی عشق و محبت نصیب فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.